معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
سب بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے، دماغ میں بھی بیٹھ جاتا ہے، دل میں بھی بیٹھ جاتا ہے۔
میں 3 دن کے قافلے میں ایک دفعہ گیا تھا، تو اس کے بعد سے جب سے آ رہا ہوں یہاں پہ، یہاں بہت مزہ آتا ہے، اور میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ یہاں مطلب شریک ہو جائے، اور بہت سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔
بہت اچھا لگا، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے فضان مدینہ، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو اپنے گھروں کو بھی جیسے فضان مدینہ سجایا گیا ایسے گھروں کو سجانا چاہیے۔
تو جو بڑھتی ہے آنے کی، ہر بار لاسٹ ٹائم آنے کے بعد سوچتے ہیں پھر دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہاں پر ہے، وہ کہیں نہیں ہے، یہاں پر ہمارے مرشد ہیں، امیر اہل سنت ہیں، ان کا دیدار ہوتا ہے، توانائی بڑھتی ہے، جستجو بڑھتی ہے، علم دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دوسروں کو لانے کے لیے۔
آپ گھر پہ بیٹھ کے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سوچے کہ یار میں اسلامی بھائی کے ساتھ جاؤں گا تو مجھے ٹائم لگے گا، میں گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لوں گا، بات وہی ہے، لیکن بات وہ نہیں ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ کی روحانیت چینج ہوتی ہے، صحیح ہے، اور پھر عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا اور ہوتا ہے، گھر میں آپ بیٹھ کے دیکھنا اور ہوتا ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ آئیں گے یہاں پر نا، تو جب آپ یہاں پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک ذوق الگ ہوتا ہے، پھر آپ کا ایک تسلسل بھی بڑھتا ہے۔ یہی کہوں گا کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اول تاخیر ایک دفعہ شرکت کریں، تو پھر آپ کا جو نیکسٹ ٹرن آئے گا نا، تو آپ اس کا انتظار کریں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قضيت سنة الاعتكاف۔1444 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج رات ہے، مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادہ درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں اتارتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، کہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، اب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تو آپ کھا پی نہیں سکتے مسجد میں، تو افطار کا ٹائم آ گیا, افطار کرنا چاہ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا چاہ رہے ہیں, تو نیت کر لیجئے اعتکاف کی, اب کھا پی لیجئے. لیکن یہ کہ یہ یاد رہے کہ کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا نفل اعتکاف کا, اس لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں, ثواب کے لیے نیت کریں اعتکاف کی. اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل وہ عید کے تعلق سے کچھ سوال تھا, اس کے جواب میں بیان کیا گیا تھا, اس میں ایک حدیث پاک بیان کی تھی, اس میں حوالے کی کچھ غلطی تھی, لکھا ہوا ملا تھا وہ اس کتاب میں ملا نہیں, تو آج دوبارہ وہ میں بیان کر رہا ہوں الفاظ جو اب کتابوں میں ملے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یوم الجمعہ عید, جمعہ کا دن عید کا دن ہے. تو حوالہ المستدرک جلد اول پیج نمبر 603, اور ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یہ جمعہ کا دن ہے کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کے لیے عید ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بسواباب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اہم بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ جو کرتا پائیں گے ان شاء اللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی ہم دبئی سے کال کر رہا ہے, تو میرا تو تھوڑا یہ عرض ہے کہ جس کا جو ماں باپ فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے بخشش کے لیے کوئی آدمی سنت کا نفل یا کوئی نفل پڑھ سکتا ہے؟
یا صلاۃ الوالدین مستحب ہے, ان کے نفل دو رکعت پڑھے ان کے حصال ثواب کے لیے, ذہن نصیب بندہ روز پڑھے ثواب کا کام ہے, فرض نمازیں فرض روزے ہر عبادت جس پہ ثواب ملتا ہے نا وہ اس سال ثواب کیا جا سکتا ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ نیا کوئی عمل کرے اور اس کا حصہ ثواب کرے, جو بھی عمل ہے اس کا حصہ ثواب کیا جا سکتا ہے, ثواب پہنچتا ہے. روزانہ پانچ ٹائم کی نماز ہے اس کا بھی ہم حصہ ثواب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ السلام سے سوال ہے کہ حقیقی موت رسول کیسے حاصل کی جا سکے, رہنمائی ارشاد فرما دیں اور ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
یہ لفظ ایک نہیں سمجھنا, حقیقی محبت رسول, یہ
محبت رسول.
اچھا, اس میں تو یہ نہ کہ مطالعہ کرے, اللہ پاک سے دعا کرے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے, وہ نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو ساتھ میں رہیں گے عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی. ہوتی تو ہے, ظاہر وہ کون مسلمان ایسا ہوگا جس کو اللہ اور رسول سے محبت نہ ہو, لیکن اس کے درجے تو مزید بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ الکریم. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا عشق پیدا کرنے کے لیے خوش الحان قاری سے, جو اچھی آواز میں صحیح قرآن پڑھنے والا, وہ آواز بھی اچھی ہو, اس سے تلاوت سنیں, اس کی قراءت سنیں, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اس سے. اور خوش الحان نعت خوان سے, اچھی آواز والے نعت خوان سے نعت شریف سنیں, تو اس سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے یہ معلوم کرنا تھا کہ شعر پڑھے جا رہے تھے تو اس میں ایک لفظ آیا در یتیم، تو یہ در یتیم یہ اس کا کیا مطلب ہے؟
در یتیم من یکتا موتی منفرد، ایک موتی، جیسے کہ نور عرفان سورۃ النساء کے آیت نمبر دوسری کے تحت چوتھے پارے میں میں در یتیم کے تعلق سے لکھا ہے، در یتیم موتی وہ یتیم ہے جو، یعنی یہ موتی در یتیم جو ہے یہ وہ موتی ہے جو اپنی سیپ میں، جو اس کا گھر ہوتا ہے سیپ، سیپ میں اکیلا ہو، اسے در یتیم بھی کہتے ہیں اور یہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر میں جو در یتیم کہا گیا وہ درست ہے، اور یتیم کہنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرام ہے، یتیم کہنے سے علماء نے سختی سے منع فرمایا، یتیم نہیں کہہ سکتے، مسکین نہیں کہہ سکتے، فقیر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اگر کوئی عاجزی کا لفظ استعمال کرے تو وہ آپ کی شان ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ جیسے کہ آپ کے استاد صاحب کہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں تو آپ کیا اس کو کہو گناہگار ذرا توجہ سے سنیے میری بات، یہ تو نہیں ہوگا نا، بولے استاد جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں، بولتے ہیں میں بہت گناہگار ہوں، میں نے کون سا غلط کیا؟ بہت گناہگار کہا آپ نے استاد کو، نہیں بہت گناہگار، خود کہتے یہ نہیں۔ عاجزی میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا، مفتی احمد یار خان نے اس کو لکھا ہے کہ عاجزی میں جھوٹ بولنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ اپنے منہ سے کوئی کہے ہر وہ بات تو ہم اس کو وہ بات کہہ نہیں سکتے، ورنہ تو علماء بزرگ اپنے آپ کو فقیر، حقیر، گناہگار، سیاہکار وغیرہ وغیرہ کہتے ہی ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سائیکالوجی کی ایک تھیوری کوگنیٹو ڈیزوننس کے نام سے مشہور ہے، عام فہم میں اس کو ہم علمی اور عملی تضاد کا نام دے سکتے ہیں۔ انسان جب اپنے نظریات کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس تضاد کی وجہ سے وہ ذہنی کوفت کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس ذہنی کوفت کو دور کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اپنا عمل اپنے نظریے کے مطابق کر لیں یا پھر اپنا نظریہ ہی بدل لیں۔ یوں تو اس تھیوری کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، لیکن جس پہلو کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کے قول و فعل میں تضاد کا بچوں کی نفسیات پر اثر۔ مثال کے طور پر والدین بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا، لیکن کسی چھوٹی سی غلطی پر والدین خود غصے میں آ کر بچوں کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی گھرانوں میں بچوں کو تو والدین دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کہتے ہیں، لیکن کئی مواقع پر بچوں کے سامنے وہ اپنے عمل میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچے من کے سچے جب اپنے ہی والدین کے قول اور فعل میں تضاد دیکھتے ہیں تو ان کے ننھے ذہن کو بہت کوفت ہوتی ہے۔ کتنے ہی بچے اس قولی اور فعلی تضاد کی وجہ سے لاشعوری طور پر اپنے ہی والدین سے نفرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور والدین کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا، اور پھر والدین یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ایسے بچوں اور والدین کو تربیت کے مدنی پھولوں سے نوازیں تاکہ والدین اور بچوں کے درمیان محبت کا رشتہ پروان چڑھے۔
کیا بات ہے، بہت پیاری بات آپ نے کی ماشاءاللہ۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ، اب خدا جانے وہ درست ہے یا وہ فرضی ہے سمجھانے کے لیے، کہ ان کے پاس ایک بزرگ کے پاس کوئی خاتون اپنے بچے کو لائی اور بزرگ سے عرض کیا کہ یہ آپ سمجھا دیجیے گڑ بہت کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کل آئیے گا، بزرگ نے فرمایا کل آئیے گا۔ جب وہ کل آیا تو بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو، تو اتنا فرمایا۔ تو ماں نے تعجب سے کہا کہ یہی کہنا اب کل ہی کہہ دیتے۔ اس نے بزرگ نے فرمایا کہ دراصل کل میں نے خود گڑ کھایا تھا، کیسے اس کو منع کرتا۔ बुजुर्ग भी मन के सच्चे होते हैं। हरज नहीं है कि जो गुड़ खाए दूसरे को भला ना करे, लेकिन शायद ये समझाने के लिए कोई हो सकता फर्जी बात हो। अब माँ बाप तो ये तो हकीकत है कि बाप सिगरेट फूंक रहा है और बेटे को डांट रहा है कि ना ही सिगरेट नहीं पीनी, तो शायद बेटा छुपके पिए, कोई है जरूर इसमें मजा आ गया तो अबू मुझे नहीं पीने देते। इसी तरह वो बड़ी अच्छी मिसाल दी कि बात बात पे याद झाड़ते हैं माँ बाप और कहते भी हैं तो गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, खुद आपे से बाहर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो ये बच्चे पर तो इसका मनफी यानी माइनस असर जो है ये तो पड़ेगा। अब इसका हल भी बड़ा मुश्किल है कि बाज औकात अदब सिखाने के लिए माँ बाप को डांटना तो पड़ता है। अब इसमें यह कहे एक इतदाल किया जाए और बात बार बार डांटने में तो क्या बट्टा बच्चा हो जाता है ढीठ, ये बिल्कुल एक नफ्सियाती असर है इसका कि बार बार बच्चे वो डांटेंगे ना, जरा सही बात पर डांट रहे हैं वो लिफ्ट नहीं कराएगा, तो डांटे कभी कभार लेकिन ऐसा कि उसको याद रहे। इसी तरह वालिदैन खुद बेअमली का शिकार होते हैं, बच्चे को कहते हैं ये कर वो कर, झूठ मत बोल झूठ मत बोल सच बोल, और ये खुद बेचारे बच्चों के सामने भी झूठ में मुफ्तला हो जाते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। इस तरह बच्चे की इसलाह जो है ना ये कैसे होगी, बच्चों के सामने आपका जो किरदार होगा ना बस वो असर करेगा, आपकी गुफ्तार इसी सूरत में काम दिखाएगी जबकि किरदार गुफ्तार के मुताबिक होगा। गुफ्तार माने बोलना, तो बात भी सच्ची हो, कॉल भी सच्चा हो, फेवल भी सच्चा हो, बात भी सच्ची हो, अमल भी सच्चा हो, काम भी सच्चा हो, तो बच्चा जो है ना तरक्की करेगा। वरना आप इस तरह जो आजकल यही हो रहा है तो क्या बड़े होकर फिर बच्चों को आमतौर पे ये माँ बाप से छुटपन में बच्चे के दिल में कुछ ना कुछ बैठ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पकता है और आखिरकार ये जब बड़ा हो जाता है ना तो उसके जहन में बैठा हुआ बाजूगात रह जाता है कि मेरे माँ बाप ने। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं ये अपने पर गौर करें कि बाद बातें आपको बचपन की याद अब भी होंगी। इस तरह की बातें जो बाज दिल पर ज्यादा चोट कर जाती है ना वो याद रह जाती है। इसका फिर यह कि अगर वो माइनस है तो नुकसान पहुंचाती है, प्लस है फायदा पहुंचाती है। अल्लाह पाक हमें अपनी औलाद की सही खतूत पर ऐन शरीयत के मुताबिक परवरिश करना नसीब फरमाए। आमीन बिजाए खातम नबीजीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जो औलाद अब बालिग है समझदार है माँ बाप के कुछ माइनस पॉइंट जहन में है, माँ बाप ने बेवजह डांटा या कुछ भी बेकार सख्ती की है जो आपके जहन में बैठा हुआ है या कुछ भी हुआ ऐसा, तो दिल बड़ा रखे और इन्हें मतलब आप दरगुजर माफ कर, क्योंकि नाबालिगी में जो अगर जुल्म हुआ है किसी पर तो बालिग होने पर वो माफ तो कर सकता है, माफ कर दे। और आप मतलब इनसे कोई इंतकामी कार्रवाई ना करें, इनकी बिल्कुल यानी सादत मंदी के साथ खिदमत ही करें और कुछ नहीं करना है। खिदमत माल की जरूरत है, खजाने का मुंह खोल दें, हाँ बिल्कुल खजाने का मुंह खोल दें, दिल खोल कर इनकी सेवा करें, इनको दीजिए आप माँ बाप हैं। अगर कुछ किया भी है बचपन में या अब भी अगर कुछ इनमें कोई मसाइल है ऐसे माँ बाप में होता है चिड़चिड़ापन, जवानों को भी डांट रहे होते, आप नजरअंदाज करें, यानी वो है ना वो जफा करते रहे हम वफा करते रहे, अपने अपने फर्ज को दोनों अदा करते रहे, आप वफादार बने। तो माँ बाप को जफाकार समझे नहीं, के बाद होगा तो बुजुर्गी में बुढ़ापे में ऐसा होता है। कुरान करीम में भी हमें इसमें नसीहत की गई है कि जब कुरान करीम में भी है ना कि माँ बाप या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे अर्जले उम्र तक पहुंचे ना बुढ़ापे तक पहुंचे और अगर मतलब बिल फर्ज इनमें से कोई आप पर जुल्म भी करे तब भी उफ ना करें, آیت مبارکہ
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, کہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تیرے پاس بڑھاپے تک پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان کو جھاڑو مت.
اچھا بڑھاپے تک پہنچ جائے صرف یہ ہے, ان کو جھاڑو بھی نہیں اور اف بھی نہیں کرو. اف یہ کسی مطلب معمولی سا لفظ ہے, اف اف تو یہ بھی نہ کریں. لیکن ماں باپ کو سامنے جواب دیتے ہیں, ماں باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں, بڑا برا سلوک کرتے ہیں, بعض لوگ سخت کلامی بھی کر دیتے ہیں. ابو کتنی بار بولوں آپ کو نہیں پتا یار, ابو انسان چاند تک پہنچ گیا اور آپ یہ بہت پرانی بہت رٹ لگاتے رہتے ہیں. ہم کو پتا ہے پڑھے لکھے, ابو آپ نے پڑھا کتنا. یہ لینگویج سعادت مند بیٹے کی نہیں ہوتی, سعادت مند اولاد ایسا نہیں بولتی. باپ نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. آپ جب پانی کو مم بولتے تھے اور دودھ کو دودو بولتے تھے نا, اس وقت یہ آپ کو پانی پلاتے تھے دودھ پلاتے تھے اور آپ کو مطلب سکھاتے تھے. آج یہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ان میں عقل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا بولنا نہیں چاہیے. بلکہ سعادت مند بیٹا وہ ہے صبر کرے اگر کچھ تکلیف بھی ہے تو, اور ان کی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بس خدمت کرتا رہے, جنت پہ چلا جائے گا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالے کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام یا نمازی کا ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا ضروری ہے, اور بالفرض اگر کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو اور اس صورت میں وہ نماز پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, شرعی رہنمائی فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا, دعاؤں کی عرض ہے.
اگر شلوار پینٹ بند لنگی وغیرہ پہنتے ان کا پائچے جو ہیں یعنی یہ ٹخنوں سے نیچے, اب ٹخنے میں بھی پتہ نہیں نیو جنریشن سب سے سمجھتے ہوں, پاؤں کا جو پنجا ہے نا اس پنجے کی طرف آپ دیکھیں گے نا تھوڑا اوپر کی طرف تو وہ ابری ہوئی ہڈی نظر آئی ہے, یہ ٹخنا کہلاتا ہے. تو ٹخنے سے اوپر ہونا یہ سنت ہے. اچھا اب نماز میں کسی کا تکبر کی وجہ سے یہ پائچے نیچے, تب تو نماز مقروء تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور کسی مسلمان کے بارے میں ہم بدگمانی کر بھی نہیں سکتے کہ اس نے تکبر سے لٹکایا ہے, غفلت یا سستی یا جو بھی کہیں, مطلب لوگوں سے شرم آتا ہے اونچے نہیں رکھ رہا, آج کل 99% کے نیچے ہی ہوتے, 1% احتیاطاً کا شاید ایک بھی پورا نہیں ہے, نیچے ہی ہوتے تقریباً. جو مذہبی شخص ہوتا ہے منجا ہوا اس کے اوپر ملیں گے پائچے, علماء کے اوپر ملیں گے. باقی ہاں بالکل ہر مبلغ کے بھی آپ نوٹ کر لینا, خود مبلغین اونچے کسی کے ہوتے کسی کے نہیں ہوتے. لمبا کرتا پہنتے ہیں تو وہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے, یہ بھی وہی ہے, ٹخنوں سے ہی بھی اوپر ہونا چاہیے. تیار لیا تھا تو بڑا ہے ٹھیک ہے, اگر تیار آپ نے اور یہ جو گلا یہ پیچھے لگا ہوگا تو پہنیں گے کیا, اس کی اصلاح کریں گے نا, اسی طرح اس کی بھی اصلاح کریں, اصلاح ہو سکتی ہے, تھوڑا ترپائی وغیرہ نیچے سے کر لیں گے اوپر آ جائے گا. خود دیکھیں گے جھک کر تو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیوں سیدھے کھڑے رہے الف کی طرح, کوئی دیکھے گا تو وہ بتا سکتا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے ہیں یا اوپر ہیں. تو بہرحال یہ کہ تکبر سے اگر نیچے یہ ٹخنا نظر آ رہا ہے, یہ سلوار شاید کھینچ کھینچ اوپر کر رہی ہے دکھانے والے, یہ اب تو ٹخنا بھی چپ گیا. وہ ایسا ہو نا جس کے ٹخنے سے نیچے ہی رہتے ہوں اوپر رہتے ہوں اس کا شاید کلیئر ہو جائے گا, اور جنہوں نے دکھایا اگر ان کے تھے نیچے تو نیکی کی دعوت قبول فرمائیں. اچھا اور ٹخنوں سے اگر نیچے ہیں لیکن تکبر کی وجہ سے نہیں ویسے سستی کی وجہ سے تو اس سے نماز مکروہ تنزیہ ہوگی ناپسندیدہ بچنا بہتر گناہ کوئی نہیں اس پہ اب جو دو پاؤں نظر آئے نا اس کے ٹخنوں سے اوپر تھے یہ دو صورتیں میں نے آپ کو عرض کی تاہم مطلب یہ کہ کسی کے نیچے ہیں بھی تو ہم تو اظہار مکروہ تنزیہ کا یہ مرد کے لیے عورت کے لیے تو نیچے ہی رکھنے عورت کو تو ٹخنے سے تو اس کو جو فولڈ کرتے ہیں نا یہ جو پاؤں نظر آ رہے ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر ہیں یہ پائجامہ یہ درست اور جو فولڈ کرتے ہیں پاجامے یا اوپر سے اڑستے ہیں گھرستے ہیں مطلب بولتے ہیں اس طرح تو یہ جو فولڈ کرتے ہیں نیچے سے یا اوپر سے یہ نماز میں منع ہے حدیث پاک میں کفے صوب سے منع فرمایا نا کپڑے لوٹنا فولڈ کرنا تو یہ مکروہ تحریمی ہے اب بعض بڑے بوڑھے بعضوں کا آواز بھی لگاتے ہیں پائچے اونچے کر لو پائچے موڑ لو یہ غلط کرتے ہیں یہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے علم کی کمی معلومات کی کمی اب اگر آپ بولو گے تو بچہ تجھے پتہ نہیں ہے چل اگر آپ حوالہ بھی دو گے کسی کا کہ میرا یہ حوالہ دو یہ مولانا وہ کیا پتہ چلے ہم نے سفید بال نزلے سے نہیں کیے اجرے ویسے کیے ہم بھی مسئلے جانتے ہیں اس طرح کی بھی کوالٹی آپ کو ملے گی اب ان کو چھیڑنے ایسا ہوتا نہیں ہے جو ہمیں علماء بتائیں وہ درست ہوتا ہے بڑے بوڑھے بتائیں ان کا درست ہونا ضروری نہیں ہے ہاں بڑے بوڑھے جو بتائیں علماء تصدیق فرمائیں تو ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میرا امیر اہل سنت بارگاہ جو سوال اے کہ اگر کوئی بندہ امام صاحب دے پیچھے قادر وچ مل جاندہ ہے مقتدی نو پتا بھی ہے کہ امام صاحب جلدی اٹھ جاون گے تو اس بندے واسطے اتھا یاد پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے اس واسطے درست جواب نیت کر دیو
امام دے نال بہ گیا اور امام کھڑا ہو گیا پہلا قعدہ پورا کر کے تو التحیاتو آخر تک پوری کرنا یہ واجب ہے پوری کر کے پھر کھڑا ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میں ایک پکوان سینٹر سے تعلق رکھتا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ اگر پکوان سینٹر کے باورچی سے کھانا جل جائے یا کچا پک جائے کیا باورچی کو تاوان دینا ہوگا
باورچی میننگ شیف نے کھانا خراب کر دیا جلا دیا یا کچا ہی اتار دیا اسے کھانے کا ڈیمانڈ دینا ہوگا تاوان دنڈ دینا ہوگا جتنا کھانا خراب کیا جتنا نقصان اس کو پہنچا اتنا نقصان اس باورچی کو شیف کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا اصل مالک اگر معاف کر دیتا ہے تو معاف ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
میرا نام داؤد محسن ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان کیا آپ کو مدینہ منورہ 12 ربیع الاول منانے کا شرف حاصل ہوا ہے جواب شاہ فرما دیجیے
نہیں اب تک تو ایسا شرف نہیں ملا صلو علی الحبیب
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ ہم لوگ کو پتا ہے کہ فرشتے اور انبیاء یہ سارے معصوم ہوتے ہیں تو کیا ان کے طرح کسی کو معصوم جاننا کسی اور کو جو نبی نہیں ہو جو فرشتہ بھی نہیں ہو عام سا انسان ہو کوئی سی بھی مخلوق ہو کسی اور کو معصوم جاننا ایسا کیسا ہے
گمراہی اور ویسے جو بچوں کو کہتے ہیں نا معصوم بچہ یہاں مراد یہ نہیں ہوتی معصوم کے معنی ہی نہیں پتا ہوتا معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کر سکے گناہ پر جس کو قدرت حاصل نہ ہو انبیاء کرام اور فرشتے گناہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کوئی سی مخلوق نہیں ہے جس کو مطلب ہم یہ کہیں گے تو یہ شرعی اصطلاح ہے تو عوام جو بچوں کو کہتے ہیں نا یہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ بچوں کو یا بڑوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو کہنا نہیں چاہیے اصطلاحی معنی میں، تو یہ نہیں کہتے ویسے معصوم بچہ کہتے ہیں تو یہ نہ کہا جائے، بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور ایک شعر میں بھی لفظ ہے معصوم اور وہ کلیوں کے ساتھ ہے، معصوم کلیاں، تو اس پر کیا فرمائیں گے؟
کلیوں کو تو گمراہ کہنے سے رہے، جس نے کلیوں کو گمراہ کہا معصوم اس کو بھی اس وجہ سے گمراہ تو نہیں کہہ سکتے. کلیاں معصوم بس یعنی کہ وہ
پیاری،
اللہ بہتریا نہیں ہے معصوم کے معنی تو لغت میں دیکھنے پڑیں گے، پیاری پیارا ہوتا بھی ہے کہ نہیں.
سحر کا وقت تھا معصوم
مسکراتے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. لغت میں اس کے جو معنی ہے وہ بے گناہ، بے قصور، پاک دامن، کمسن، بچہ، بھولا، سیدھا سادہ، یہ ہے خوبصورت یا اس کے معنی نہیں.
اب جس نے لکھا ہے اسی کو سونپ دیتے معنی. اعلی حضرت اپنے بزرگوں کا تو یہ شعر ہے نہیں.
ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر موئے مبارک شریف کسی کے گھر میں موجود ہوں، تشریف فرما ہوں، تو وہ گھر پر اس کا ادب کا اہتمام کس طرح کرے؟
اب ظاہر ہے کہ یہ عام طور پہ بند کمرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، حرج نہیں اس میں. اب اس میں جیسے کہ واش روم ہوتا ہے، ہمارا جو کمرہ ہے اس میں بھی غالباً واش روم ہے، لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا واش روم کو. بھائی بس اب وہ بنا ہوا ہے، یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ادب کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہر دل بھی کس کا کرے گا، بلکہ ظاہر نصیب کہ اس کمرے میں باوضو داخل ہو، موقع کی مناسبت سے وہاں نماز پڑھے، یا اس کی مسجد بیت کی نیت کر لی جائے اور اس میں گھر کے افراد نماز پڑھا کریں، یہ بھی تشریف فرماؤں. مبارک کیا بات ہے، وہاں کچھ درود و سلام پڑھیں، کچھ مل کر نعت شریف پڑھیں، اس طرح کے وہاں معاملات کیے جائیں، وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، مذاق مسکری نہ کریں، زور سے ہنسیں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں
کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کو جو روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ رکھنا صحیح ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے حضرت صاحب؟
اللہ اللہ، 12 ربیع الاول شریف کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں جو روزہ رکھتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، اور شرعی ثبوت جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہے، صحیح شرعی ثبوت، کہ شریعت نے جس کام کا منع نہ کیا ہو وہ کام جائز ہوتا ہے، یہ شریعت. کہ اگر اصول یاد رکھ لیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہے نا, جیسے ہم نے یہ چراغاں کیا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے, کوئی شریعت میں کہاں منع کیا ہے, یہ ڈھونڈتا پھر دلیل کہاں ہے, کہاں منع کیا ہے شریعت میں جشن ولادت میں چراغاں مت کرو. تو پھر شادی میں جو چراغاں آپ لوگ کرتے ہیں اس کا شریعت ثبوت لاؤ. اس آیت میں کس حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں یہ بتیاں کب جلائیں, کب یہ ہال بک کرا کر یہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ ڈشیں کھلائیں, یہ سب اوکے تو آمینہ کے لال کا جشن ولادت بھی اوکے 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 12 ٹائم اوکے. تو ایک تو یہ ثبوت. اچھا دوسرا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو ایوری منڈے روزہ رکھتے تھے, ہر پیر شریف کو شریف اسی لیے کہتے ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ جو تھی ولادت یہ پیر شریف کو ہوئی تھی, تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. آپ کی خدمت میں اس کا سبب ریزن پوچھا گیا, وہ ایک ریزن یہ بھی بتایا بھی ہے بلت, تو اس دن میری ولادت ہوئی میری برتھ ہوئی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برتھ ڈے گویا اپنی برتھ ڈے ہر پیر کو ویکلی روزہ رکھ کے منایا کرتے تھے. تو ہم تو ایئرلی منا رہے ہیں, اللہ ہم کو تو بھی ہم ویکلی بھی منائیں روزہ رکھ کر. دوبارہ لیا کہ اصل ثبوت تو وہی جو میں نے دیا نا, یہ کہ اصول ہے قاعدہ ہے. اچھا پھر وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سنا دوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, اور جس شے کو مسلمان اعلی حضرت اس مسلمان میں یہ قید لگاتے ہیں اہل علم و تقوی, مسلمان سے مرادیاں یہ ہے. تو اب ترجمہ اس کا یہ بنے گا اس حدیث کا, اس کا حوالہ مسند امام احمد جلد پہلی پیج نمبر 279 دارالفکر بیروت. تو ترجمہ اور جس شے کو جس چیز کو مسلمان یعنی اہل علم و تقوی اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. اب یہ کہ آپ خود فیصلہ کر لیں روزہ رکھنے کو اہل علم و تقوی اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں یا گناہ قرار دیتے ہیں اور نفرت کا اظہار فرماتے ہیں. اہل علم و تقوی آپ کو ایک تعداد ملے گی جو 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھتی ہوگی, نہیں بھی رکھتے ہوں گے تو اپریشیٹ کرتے ہوں گے, پسند کرتے ہوں گے یا انکار نہیں کرتے. دعوت اسلامی تو ماشاءاللہ علماء پروڈکشن اس میں ہے, اور ہمارے یہاں مفتیان کرام بھی ہیں, خود ہمارا دارالافتاء اہل سنت کئی مفتی ہمارے پاس فتوے لکھتے ہیں, یہ کبھی نہیں روکتے. ورنہ جب کوئی غلطی مبلغین کرتے ہیں یا ذمہ داران کرتے ہیں تو یہ اسلاف فرماتے ہیں, اور ہم لوگ بھی بارہا پوچھ پوچھ کر ہی ان سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ روزوں سے کبھی نہیں روکا, ہم ہمارے یہاں روزے کا معمول جو ہے نا یہ ہمارے ماحول میں, یعنی کہ دعوت اسلامی تو بعد میں بنی, ابھی اس کو تو 40-41 سال ہوئے نا, اس سے پہلے بھی ہمارا ایک ماحول تھا دعوت اسلامی سے پہلے. ہاں الحمدللہ ان دنوں بھی ہم لوگ یہاں روزہ رکھا جاتا تھا وہ 12 ربیع الاول شریف کا. الحمدللہ علماء تو منع نہیں فرما رہے, اب یہ بعض لوگ ٹھیک ہے آپ کھائیں پیے موج کریں حلال کھانا کھائیں, جو نہیں رکھے ہم اس کو تھوڑی برا بولتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے, لیکن جو روزہ رکھتا ہے اس کی مخالفت نہ کریں رکھنے دیں. جب شریعت نے مخالفت نہیں کی تو آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں, تو گناہگار ہوتے ہیں. ایک کام ہے اور اللہ پاک نے مطلب وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آپ نے ابھی سنا بھی, اس میں بہت سارے کام آ گئے جیسے اب 12ویں شریف کا یہ جشن ولادت یہ چراغاں وغیرہ وغیرہ, تو اس میں بھی تو علماء صلحاء سب شامل ہی ہیں نا, تو یہ بھی اللہ کے نزدیک اب اس اصول کے تحت یہ پیارا اچھا یہ اچھا کام ہے. مستحب کا درجہ اس نے پایا. اسی طرح گیارہویں شریف اس میں بھی علماء صلحاء, بزرگوں کے عرس یہ بھی علماء صلحاء اس میں حصہ لیتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں, شرکت نہیں بھی جو کرتے ہیں مخالفت نہیں کرتے. جو عاشقان رسول کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو نیک کام ہو رہے ہیں جس میں کوئی شریک خرابی جہاں ہو نا تو وہ غلط ہے. شادی ہے نا مقدس کام ہے نا, سنت, بچہ بچہ کہتا ہے کہ شادی سنت ہے, لیکن شادی میں جو رسمیں غلط داخل ہوئی ہیں تو وہ غلط ہیں. شادی صحیح ہے, اچھی ہے, غلط رسموں کو نکالو, شادی کو باقی رکھو. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو جس نے ولادت میں گیارہویں شریف میں یا اس میں جو اگر غلط باتیں آپ کو نظر آتی ہیں جو واقعی خلاف شرع ہیں, واقعی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بعض ہم اس کا رد کرتے رہتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن اصل کام کو باقی رکھتے ہیں. ناک پر مکھی بیٹھی تو مکھی کو بھلے بار بار اڑانا پڑے, آدمی اڑاتا ہے ناک کوئی نہیں کاٹتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عید میلاد النبی تو عید کی بیوید ہے,
اگر بچے کی پیدائش ہو تو اس کا نام محمد رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
سارا زمانہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ربیع الاول ہی تو نہیں ہے سرکار کا, بلکہ ربیع الاول میں تو نسبت کی وجہ سے زیادہ رکھنا سمجھ میں آتا ہے یہ مبارک نام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
کائنات کی سب سے خوبصورت ذات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. چہرہ ایسا جیسے چودھویں کا چاند, بلکہ چاند سے بھی بڑھ کر روشن اور چمکدار, اور آنکھیں اتنی خوبصورت کے جواب نہیں, بڑی بڑی آنکھیں, قدرتی سرما لگا ہوا, اور پلکیں بھی گھنی اور لمبی لمبی, ماشاءاللہ. پیشانی مبارک لمبی اور چوڑی تھی, اور نیچرلی اس پر ایک نورانی چمک تھی, مسکراہٹ ایسی کہ اللہ اللہ, دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی, اندھیرے میں روشنی ہو جاتی. رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکتوں والے مہکے مہکے مقدس جسم کا رنگ ایسا سفید تھا جیسے چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو, نرم و نازک ایسا کہ ریشم کی نرمی بھی پیچھے رہ جائے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا, اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بہتر خوشبودار پایا, سبحان اللہ. اور بات کی جائے پسینہ مبارک کی تو موتیوں کی طرح اس کے قطرے چمکتے, اور اس کی خوشبو سے دلوں کے گلشن مہک اٹھتے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں ہے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. میرے پیارے امیر اہل سنت صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عربی میں اشعار کہے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. امیر اہل سنت ان اشعار کا مطلب بیان فرما دیجئے.
سبحان اللہ, حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں حسن و جمال مصطفیٰ کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ بَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں, اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں, گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا آپ خود چاہتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, جن کے ہاتھوں کے بنائے ہیں یہ حسن و جمال, اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
امیر علیہ السنت, اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, تو یہ ججتا ہے یا جچتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے, یہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
اصل چے ہے ججتا, یعنی کہ اب مجھے کوئی اپنی میمنی ہو کوئی سوائی نہ تو آنے سرکار کے ناری نہ آنے, اب کچھ بھی مطلب, یعنی کہ اب مجھے مطلب یعنی کہ جمتا نہیں ہے میری نگاہ میں, مجھے نے کہا اچھا لگتا ہی نہیں ہے، بس آقا کو دیکھ لیا تو خلاص، تو اس لیے وہ یہاں جچتا نہیں. یہ کسی کا شعر اعلیٰ حضرت یا کسی بزرگوں کا شعر نہیں ہے، لیکن شعر اچھا ہے.
اعلیٰ حضرت نے وہ بیان کیا نا کہ جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو.
آئے آئے. جب سے مدینے کی بہار میں نے دیکھ لی ہے، اب وہ نگاہوں میں سما گئی.
آئے
اب یہ کہ بہاروں سے پھولوں سے بہار، انہیں پر بہار باغات، پر بہار گلزار اور پھولوں سے لدے باغات بھی اب میری نگاہوں کو اچھے نہیں لگتے،
خزاں لگتے ہیں.
چہرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، جب دیکھ لیے جلوے چہرائے مدینہ کے، جب دیکھ لیے جلوے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے، گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. یہ حقیقت ہے کہ مدینے کے صحراؤں میں جو مطلب یہ نا جو کشش ہے وہ یہاں کے باغوں میں نہیں ہے، واللہ اللہ کی قسم. پر وہ دیکھنے دیکھنے کی بس بات ہے، نظر کی بات ہے. الحمدللہ وہ جن دنوں رفیق الحرمین میں لکھ رہا تھا تو حاجی عبدالحبیب کے گھر پہ رہ کر وہ کلفٹن کی طرف، ان دنوں گرمی آئی، اب مجھے گرمی میں پتا چلا کہ بھائی پھول کھلتے کبھی نہیں تھا مجھے پتا کہ بہار کا موسم آیا ہر طرف بنگلوں میں پھول. اس وقت وہ میرے وہ بس ایک کلام وہ ترتیب پایا، جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے. یہاں تو ہر طرف پھول مسکراتے نظر آ رہے، رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے، پھر میں کیا کروں، میرا دل تو مدینے کا کانٹا مانگ رہا ہے. یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے نا، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں.
وہ پہلا کون سا شعر سنا ہے آپ نے؟
جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے. دشت مدینہ تو چمن سے دشت، پھول سے خار. جس طرف دیکھیے گلشن یعنی باغ میں بہار آئی ہے، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے. مگر دل جو ہے نا وہ مدینے کا صحرا، مدینے کے ریگستان کے جلوے مانگ رہا ہے، اس کی زیارت کا طلبگار ہے. یہ میری آنکھوں کو نہیں بھاتے جتنا وہ بھاتے صحرا مدینہ کے جلوے، دشت مدینہ کے جلوے. اس طرح کے اور بھی طرح طرح کے اشعار مل سکتے ہیں کلاموں میں، جس میں وہ عشق کا اظہار ہے کہ یہ پھول جو ہے نا وہ تم میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے،
گلے
خلد لے کے زاہد تجھے خار طیبہ دے دوں. یعنی مدینے کا پھول لے کر اے عبادت گزار، اے دنیا سے بے رغبت، جنت کا پھول تجھ سے لے کر میں مدینے کا کانٹا تجھے دے دوں، اپنے پھول میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے. یہ کانٹے جو ہے نا مدینے کے، میرے لیے یہ پھول ہے، جنت کے پھول اور مدینے کے کانٹے. ایک اور شعر ہے نا کہ میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا، عطا کیجئے چند خار مدینہ، یا رسول اللہ مجھے مدینے کے چند کانٹے عطا کر دیجئے، میں جنت میں تو آپ کے صدقے جانا ہی ہے، میں نے آپ کے پیچھے پیچھے. ہم رضوان جنت جنہوں نے جنت کے جو دربان ہیں ان کو میں تحفہ دوں گا اگر میں مدینے کانٹے لائے ہوں. ہے اس جنت میں مدینے کے کانٹے تو تخیلات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک مسجد میں چندہ ملنے کے ذرائع بہت سارے ہیں مگر اس میں خرچ ہونے کی جگہ نہیں ہے, تو کیا وہ مسجد کمیٹی کسی قریبی مسجد جہاں خرچ ہونے کی جگہ بہت ہے لیکن چندہ ہونے کا بالکل ذرائع نہیں ہے, تو کیا یہ رقم وہاں لگ سکتی ہے؟
نہیں لگ سکتی. جس مسجد کے لیے چندہ لیا اسی مسجد میں لگ سکتی. اب یہ صورت ہو سکتی ہے کہ چندہ ہی نہ کریں, پیٹی بھی ہٹا دیں, تو دے اس کو بھی کہہ دیں کہ بھئی فلاں مسجد میں دے آؤ, یا آپ کو دے تو آپ اس کو یہ کہہ کر لیں اس سے کہ میں اس مسجد میں پہنچا دوں گا, تو ہو سکتا ہے. اس مسجد کے نام پر جو چندہ ہو گیا یہ اب نہیں دے سکتے, نہ کسی مسجد کو دے سکتے ہیں, نہ کسی مدرسے کو دے سکتے ہیں, نہ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس سے ہوتی ہے بعض مسجدیں بڑی مالدار ہوتی ہیں, بڑی مالدار, اربوں روپے ان کے جمع ہو گئے ہوں گے. جو بہرحال مسئلہ اعلی شرعی تو یہی ہے کہ نہیں دے سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے جعفر بھائی کا سوال ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر عہد نامہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟
کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, تجہیز و تکفین کا طریقہ, یعنی کفن دفن کا طریقہ, پیج نمبر 138 پر لکھا. شجرا یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے, اور بہتر یہ کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں. بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے. اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے. اور ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی, انتقال کے بعد سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی. پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا, حال پوچھا, کہا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے, فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا, کہا تو عذاب سے بچ گیا. یہ حوالہ ہے, یہ حنفی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے, در المختار معه رد المحتار, کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنائز, جلد تیسری, پیج نمبر 185. جو بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ لکھنے کا جو ہے نا وہ سیاہی سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, انک سے نہیں, یہ شہادت کی انگلی بالکل کچھ بھی نہیں لگائے, اس میں یوں لکھ لیں, بھلے آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ لکھنا ہو گیا, زیر زبر پیش لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ جو یہ عہد نامہ وغیرہ رکھا جائے گا تو وہ بے شک وہ لکھا ہوا ہو, قلم سے اگر لکھا ہوا ہو کہ صحیح طریقے کے مطابق دائرے بھی گول گول کھلے ہوں اس کے, جیسے کل بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا, تو ٹھیک, ورنہ جیسے بھی قلم سے کوئی لکھے نا صاحب اجازت اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن پرنٹڈ ہی آج کل اتنا بڑا لکھنا آسان نہیں ہے نا. اگر گورکن قبر میں تاک کی ترکیب نہ بنائے, دیوار میں کھودنا پڑے گا نا اس کو, اگر وہ نہ بنائے تو یہ تبرکات کفن کے اوپر رکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک مدنی بہار اس پہ لکھی ہوئی ہے, حیدرآباد سے ایک مکتوب میں یہ موصول ہوئی, اس میں کچھ اس طرح تھا کہ اگست 2004 میں ایک اسلامی بہن کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد انہیں غسل دینے والی دعوت اسلامی کی مبلغہ اسلامی بہن نے شجر قادریہ رضویہ ان کے رشتہ دار خواتین کو دیتے ہوئے ان کی قبر میں رکھنے کا مشورہ دیا. چنانچہ گھر کے افراد کے ذریعے شجر قادریہ رضویہ ان کی قبر میں رکھوا دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد مرحومہ اپنی ایک رشتہ دار اسلامی بہن کو خواب میں شاندار بچھونے پر بیٹھی نظر آئی. وہ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی اور مرحومہ نے مسکراتے ہوئے کچھ یوں کہا, یہ شجرا شریف لے لو اور ان اسلامی بہن کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دو, یہ ان کی امانت ہے. الحمدللہ اس شجرے کی برکت سے مجھے قبر میں بڑا سکون ملا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا, اس کی کچھ تفصیل بتا دیں.
مقام محمود یہ شفاعت کبریٰ کو کہتے ہیں, یعنی محمود کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے, مقام کا مطلب جگہ, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام مرتبہ عطا کیا جائے گا وہ ہوگا کہ جس پر تعریف کی جائے گی. اس کی ڈیٹیل مشہور ہے کہ جو مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ انتظار میں ہوں گے کہ ان کا حساب کتاب شروع ہو اور بہت لمبا عرصہ گزر جائے گا تو پھر ان کے دل میں الہام کیا جائے گا کہ کسی کے پاس ہمیں جانا چاہیے, تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ پھر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا, میں ہی اس کام کے لیے یعنی شفاعت کرنے کے لیے ہوں. پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سجدہ کریں گے تو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, سل تعطا, آپ سوال کیجئے آپ کا سوال قبول کیا جائے گا, اشفا تشفع, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمانا شروع کریں گے, شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو اولین آخرین جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تعریف کریں گے کہ یہ آپ کی خوبی ہوگی اور آپ کو مقام ملے گا کہ آپ ہی نے شفاعت کا دروازہ کھولا, کوئی نبی یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو ایسے مقام پر جب سب کے سب تعریف کریں گے تو اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے.
میرا نام محمد احمد رضا ہے, میں دار المدینہ انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتا ہوں.
میرا نام عائشہ بتول ہے, میں دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سے میں پڑھتی ہوں.
میرا نام زینہ فاطمہ ہے, میں کلاس ون میں ہوں, میں دار المدینہ اسکول میں ہوں, میں واف گینڈ سے بات کر رہی ہوں.
آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا,
مکی مدنی نعمت والا آمین, بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا جائے, آمین بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا جائے. مرحبا صد مرحبا اہلا وسہلا مرحبا.
صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس من صحابتي قال امه قال ثم من قال ثم امه قال ثم من قال ثم امه قال ثم من قال ثم ابو
عن ابي عبد الرحمن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه مسلم.
ما صنعت يغفر وسأل عبادك
آمنك لا لآية آمنك لا جوية
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا.
فضیل رضا اختاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے کل مدنی مذاکرے میں بچوں کے اغوا سے حفاظت کے حوالے سے تعویذ عطا فرمایا تھا, تو شعبہ روحانی علاج کے بستوں پر یہ تعویذ مل رہا ہے. 1437 بستوں پر الحمدللہ یہ تعویذ مل رہا ہے. مزید بھی جو جو بستے رہ گئے ہیں اس میں بھی کل تک یہ تعویذ ملنا شروع ہو جائے گا. تو روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کریں اور بچوں کے اغوا سے حفاظت کا تعویذ حاصل کریں.
اور ہماری جو مجلس تعویذات جو اس میں سے تعویذ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں, ان کے کوئی پائی پیسے نہیں لیے جاتے. یہ تعویذ بھی آپ کو انشاءاللہ فری آف چارج بلا قیمت پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال ہے, اکثر ہم کہیں جاتے ہیں تو سجاوٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, تو یہ جو سجاوٹ ہوتی ہے ان سجاوٹ کے مناظر دیکھتے ہوئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ.
کوئی بھی اچھی چیز جو پسند آئے تو اس میں اگر پڑھیں گے ماشاء اللہ بارک اللہ اس کو نظر نہیں لگے گی, اپنی ہو یا دوسروں کی. ایک تو یہ, پھر یہ کہ یہ چونکہ جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں ہے, جن کی ولادت کی خوشی میں چراغاں یہ کیا گیا ہے ان پر درود و سلام بھیجنے سے بہتر کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کر درود شریف پڑھیں. جب تک دیکھتے رہیں درود و سلام پڑھتے رہیں گے, ورنہ یہ چراغاں دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوں یا بہت سجایا, ارے ادھر ادھر چلتے ہیں ادھر تو ایسا سجایا ہے, یہ تھوڑا یار یہ کمزوری رہ گئی ہے, تو یہ لڑی بجھی ہوئی ہے. یہ پنچایت نے کرنے کے بعد باوجود دینے کے بجائے درشی پڑھا کریں. جب اب بجھی ہوئی ہے تو آپ کے کہنے سے جل نہیں اٹھے گی, تو بجھی بھی رہے گی, تو فالٹ ہو گیا. پانچ گھر ہوتا سانجی دیے تو درست شریف پڑھتے رہے اور اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے, سرکار کی یاد میں مست آگے بڑھتے رہے. یہ اسلامی بہنیں یہ چراغا دیکھنے کے لیے جو نکلتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. مردوں میں گھس جاتی ہیں اور با پردہ بھی نہیں نکلنا ہے. عورتوں کا اس میں بس صبر کریں گے یہ نہ نکلے. اسلام بھائی اگر دیکھنا چاہے تو بے شک دیکھیں تو آپ کا وقت جو ہے وہ اچھا گزرے گا نا, کہ درود شریف پڑھتے 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 نہ جانے کتنے سو کتنے ہزار درود شریف پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد.
حضرت صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وقت کی قلت کی وجہ سے نماز قضا ہونے کا ڈر ہو اور دوسری طرف آپ کے وارثین میں سے جیسے کوئی ماں یا باپ آپ کو کوئی کام کہہ دے, تو سب سے پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے یا امی ابو کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے.
فرض نماز پڑھ لیں.
I would like to ask Amir Ahl Sunnah, what is it that we should do on Milad so that we can gain the maximum benefit and also to please the Prophet sallallahu alaihi wasallam?
جشن ولادت یوم عید میلاد النبی میں ہم کیا کریں ایسا جس سے ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو؟ طلبن یہ سوال تھا. ہم تو عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں برسوں سے ملے گا نا دعوت اسلامی بننے سے پہلے سے ہمارے یہاں تو اس کا ماحول تھا. ذہن نصیب روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں. روزے کے الحمدللہ اپنے فضائل ہیں, جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے, یہ مطلقاً روزے کی فضیلت ہے. ربیع الاول شریف کے بارہویں کے روزے کی فضیلت میں نہیں بیان کر رہا, یعنی روزے کی فضیلت کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ ایک کوے کا بچہ پیدا ہوا, وہ اڑتے 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 بوڑھا ہو کر مر گیا. تو جتنا فاصلہ اس کوے نے طے کیا اتنا فاصلہ روزہ ایک روزہ رکھنے والا جہنم سے دور ہو جائے گا. یوں روزے کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں, آپ ضرور روزے رکھیے, بارہ رکھیے اور یا پانچ رکھیے, بارہ یا سات یا پانچ, فرسٹ پوزیشن بارہ, سیکنڈ پوزیشن سات اور تھرڈ پوزیشن پانچ والے کو ہمارے یہاں ترکیب ہے. تو نیتیں آپ دیں اور کوئی انعام وغیرہ ہم نہیں دیتے, بس وہ اللہ انعام دے گا, وہ جنت سے کم نہیں دے گا اپنے کرم سے. اور اس کی کارکردگی شعبہ اصلاح اعمال کو پیش بھی کریں. اور یہ سارے مہینے میں, پورے مہینے میں جب بھی آپ بارہ سات یا پانچ رکھ لیجئے. بارہ دن ہی کی ہم نے قید رکھی تھی, لیکن اب میں نے سوچا کہ اب پورے مہینے تک اس کی توسیع کر دیتے ہیں. نیکی کا کام ہے کہ جو رہ گیا ہو تو اس کو بھی, یعنی کہ پھر موقع مل جائے اور اپنے بارہ کا عدد تعداد پوری کر لیں. اچھا, تو یہ بارہویں کا دن بھی روزہ رکھیں اور ذہن نصیب درود شریف کی مزید کثرت ہو اور نیکیوں میں گزاریں, اپنی آل اولاد پر دسترخوان کشادہ کریں اور ان کو نعمتیں کھلائیں, ان کو جشن ولادت کی عیدی دیں. اس طرح اچھے اچھے کام کریں گے, جلوس میلاد میں اسلامی بھائی جو ہیں وہ پرچم لے کر باوضو حتی الامکان رہیں, ادب و احترام کے ساتھ اس میں شریک ہوں اور درود شریف کی کثرت کرتے رہیں. کسی پر تنقید اور یہ مذاق مسخری اور اچھل کود باز مچاتے ہیں بے تکی, ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے مطلب ہے کہ جلوس کا تقدس پامال ہو. نہ میوزک بجائیں, بلکہ یہ لوگ گھوڑے اونٹ اور اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں, اونٹ گاڑیاں, پہلے تو ہوتی تھی گھوڑا گاڑیاں, اب بھی ہوتی ہوں گی, پھر یہ کرتے ہیں. ظاہر کہ یہ جانور ہے, یہ تو اچانک پیشاب کریں گے تو اطراف والوں کو بےچاروں چھینکے اڑیں گے, یا وہ دوسری گندگی کریں گے تو وہ بھی کسی کا پاؤں پڑتا ہے, کسی کا کچھ پڑتا ہے, پھر اطراف میں بدبو پھیل جاتی ہے. اور جلوس سے ملا دے, اس میں خوشبو پھیلائیں, خوشبو نہیں پھیلا سکتے تو الٹ تو نہ کریں اس کا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. جو اس طرح کے جانور لاتے ہیں نا, ان کو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے نہ لائیں. اتنی مخلوق ہوتی ہے اس میں, جانور ہے اور یہ بدبو گندگی, پھر پتا نہیں کبھی جانور بدک جائے, بھاگ کھڑا ہو تو کتنا نقصان کر دے. لیکن کبھی سننے میں نہیں آیا کہ جلوس میں ایسا ہوا ہو. تاہم یہ گندگیاں تو اس کا تجربہ, ہم پیدل چلتا تھا نا, جب اس میں پاؤں پڑتا ہے نا گندگی میں, یقین مانے صاحب موڈ خراب ہوتا ہے جس کی آدمی. پھر مسجد میں جاؤ وضو کریں, اس پر الگ بھیڑ, ادھر یہ پاؤں دھوئیں کیسے, پاک کیسے کریں, وہ آپ مہربانی کریں اور یہ گھوڑا گاڑیاں اور اونٹ وغیرہ پر توجہ فرمائے کہ یہ جلوس میں نہ لائے جائیں. لیکن یہ کہ ایک تعداد ہے لاتی ہے اور یہ شاید ذرا میری بات سنتے نہیں ہے, میری سنیں تو مانیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں ایک پکوان کا کاروبار کرتا ہوں. آج کل ہم شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جو آرڈر لیتے ہیں یا بکنگ کرتے ہیں تو اس میں فی فرد کے حساب سے بھی بکنگ کرتے ہیں, فی کلو کے حساب سے بھی بکنگ کرتے ہیں. اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے کہ فی فرد کے حساب سے بہتر ہے یا فی کلو کے حساب سے ہمارے لیے بہتر ہے.
دونوں طرح کے عرف چل رہے ہیں اس وقت. فی کلو میں بھی اب یہ ترازو سے تولتے ہیں کہ نہیں, شاید آسرے سے, انہیں بولو نا کہ بھائی آپ دو لوگ ہمارے ہمارے یہ اس طرح, اگر فی کلو سے پھر کلو کا مطلب کیا, کیونکہ پکا ہوا کھانا ہے وہ کلو یا مٹیریل ہے وہ کلو, یہ بھی دیکھنا ہوگا. پھر جتنے آلو جتنی بوٹیاں جتنا گوشت ڈالنے کا رواج ہے اتنا ہی ڈالنا ہوگا, کبھی بوٹی میں ڈنڈی مار دی, کبھی آلو میں مہنگے ہیں تو کم کر دیے, کبھی ٹماٹر مہنگے ہیں تو کم ڈالے, یہ نہیں ہوگا. یعنی یہ اے ہو کے مطلب کیا کیا ڈالا جاتا ہے, جو بھی عرف و عادت ہے, کبھی اتنا ڈالو تو فلاں بریانی اچھی بنتی ہے, اتنا فلاں پلاؤ میں ڈالو جو ایک رواج ہے, ڈبل گوشت سنگل چاول تو اتنے آلو اتنے ٹماٹر, یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے, یہ سب طے ہوتا ہے, اس کے مطابق ایسا رہا. اتنا پانی, یہ لمبا پانی بھی نہیں کہ وزن بڑھ جائے. تو اگر یہ سارا طے ہے, گاہک کو بھی پتا ہے اس کا اور یہ عرف ہے, تو پھر کلو کے حساب سے دینا, جبکہ ترازو سے تولیں تو ترازو سے کبھی تولتے میں نے نہیں دیکھا, یہ پانچ کلو کی دے گئی, یہ سات کلو کی دے گئی, اس طرح ہوتا ہے, سب اندازے سے ہوتا ہے. یہ کچے چاول یا جو بھی ڈالتے ہوں گے یہ ان کو پتا ہوگا کہ کتنے, لیکن اب بوریاں ہوتی ہیں, اب پانچ کلو کا ہے تو بوری دس کلو کی ہے, ان کے یہاں کبھی میں نے ترازو دیکھے نہیں اس طرح کے. اب آ گیا اور رواج ہو گیا وہ ترازو, اور یہ دوبارہ لے کے صرف اندازے سے تولنا جو ہے نا گاہک کو دینا, یہ شرن درست نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بنی بنائی دے گے, آپ اس کو دیکھ لو, آگے پیچھے کر کے گھما پھرا کے دیکھ لو اندر جو بھی ہے, یہ اتنے کی ہے. لیکن ظاہر یہ مشکل ہے, پہلے سے آرڈر ملے گا تب پکے گا. ہاں میں مشورہ دوں گا کہ اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں, میں پہلے بھی چند سال پہلے مدنی ہمارا مدنی مشورہ ہوا تھا, کچھ یہ پکوان پکوان والے پہلے کچن والے کہلاتے تھے, اب یہ پکوان آج سن رہا ہوں میں کیٹرنگ والے ابھی کہلاتے ہوں. اچھا اچھا ہاں کیٹرنگ والے. بہرحال تو یہ دارالافتاء اہل سنت والوں سے ٹائم لے کر پھر ان کے بعد آپ تشریف لے جائیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں, میرے خیال میں یہ سمجھنے کو زیادہ آسانی ہوگی. ان میں مسائل ہیں, وہ حل بعض مسائل کا نہیں ملتا.
ایک دفعہ ہوئی تھی نشیس بابا کے
ساتھ
اور بہت مطلب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ ہے اور گولڈ اور چاندی اور سونے کا کاروبار ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, دونوں کے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کی مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہے, لیکن آزمائش ہے.
میرے ذہن میں آیا تھا گولڈ جب یہ کہہ رہا تھا نا کیٹرنگ باورچی, ان کا بھی اپنے مسئلے حل سمجھ نہیں آتا, اتنی ان میں باریکیاں اتنے مسائل ہیں.
یہ اگر یہ رجحان بن جائے کہ جو بھی کاروبار یا کام کاج کرنا ہے اس میں ایک اس طرح کسی مطلب کہ عاشق رسول مفتی صاحب کو ایک اچھے عالم صاحب کو اپنے ساتھ مشورے کے طور پر ملا, اب جب انویسٹر کو بھی تو ملاتا ہی ہے نا کہ اس کے آنے سے کاروبار بڑھ جاتا ہے, تو اس طرح کو شرعی رہنمائی والے کو ساتھ رکھیں تاکہ حلال و جائز طریقے سے تو ہو, پوچھ پوچھ کر چلیں گے تو چیزیں تو درست ہو جاتی ہیں, کاروبار تھوڑی کو یوں مطلب کہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن پوچھیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو اللہ نے چاہ تو راستہ کھول مل جائے گا, جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہوگی تو اپنی مرضی کے بجائے.
یہ یوں سمجھیں گے کہ ہمارے مفتی صاحب کا پارٹنر بنا لو, ہم یہ نہیں مطلب یہ نہیں ہے, ہم آپ کی مفت مطلب خدمت کریں گے, مفتیان کرام آپ کی فی سبیل اللہ رہنمائی کریں گے, آپ صرف ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دارالافتاء اہل سنت آپ کو آنا ہوگا. یہ مطلب علماء سے رابطہ, اب انجینئر سے پوچھیں گے تو آرکیٹیکٹ سے پوچھیں گے تو فلاں سے, تو ماہرین سے پوچھے نا, تو ایک وہ شریعت کا جو ماہر ہے اس کی بھی رہنمائی لے لیا کریں, بس اس کو ہونا چاہیے تاکہ آپ کی روزی حلال ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے, ہم نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک بکرا پالا ہے, تو کیا اس بکرے کو بیچ کر میلاد کر سکتے ہیں یا اس کی رقم کو مسجد میں دے سکتے ہیں؟
اگر آپ کا اپنا ذاتی ہے اب جو چاہے کریں، لیکن اب غصبہ کے نام پر ایک چیز نکال لی عیسیٰ علیہ السلام کی، اب اسی میں خرچ کرنا اچھا ہے. آپ اپنے جوان بیٹے کو بولیں کہ بیٹا میں اس عید کو نیت ہے میری کہ تم کو 1200 روپے دوں گا عیدی. اب پھر عید کے دن ایک دن پہلے بول دیں کہ اب میرا ارادہ بدل گیا اب نہیں دوں گا. آپ گناہگار نہیں، آپ مان لیجیے اس کے، لیکن اس بیٹے کو تھوڑا یوں مزہ نہیں آئے گا. یہ مراد نہیں ہے غصبہ کو مزہ نہیں آئے گا. غصبہ تیرے میرے اسالے ثواب کا انتظار نہیں فرما رہے، صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تاہم یہ کہ ہم نے جو ان کو عدیہ کرنا اور گفٹ پیش کرنے کی نیت کی ہے تو اس کو کر دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت دی بارگاہ دے وچ ایک سوال ہے کہ بعض اوقات نماز دے واسطے لوگ آندے تے پھر او آ کے اپنے بازو وغیرہ سیٹ کرن لگ پیندے نے، بعض اوقات کپڑے سیٹ کرن لگ پیندے، کدی رکعت جڑی او گزر جاندی ہے، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟
اگر بازو اس طرح سیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آدھی کلائی سے اوپر ہے اور اس کو سیٹ کر رہے ہیں، سیٹ نہیں ہو پا رہا، اگر خدا نہ خدا اس میں رکعت نکل گئی تو نو پرابلم، کیونکہ وہ واجب ہے کہ یہ مطلب آدھی کلائی سے اوپر نہ ہو. آدھی کلائی سے اگر زیادہ یہ فولڈ ہو نا تو نماز مقروہ تحریم میں ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی ہے کہ جس کا کرنا واجب ہے تو یہ ٹھیک ہے رکعت گئی، ورنہ یہ خامہ کا یوں کرنا سیٹ کرتے رہنا اور بالوں کو یوں اور اس میں رکعت چلی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. رکعت جلدی کرنی چاہیے کہ مل جائے. بعض لوگوں سنا ہے تو بہت پرانی سنا ہے کہ وضو کرتے ہیں بھی کنگیاں کرتے ہیں مزے سے، بلکہ جماعت چلی ہے تو نو پرابلم، احساس ہی نہیں ہوتا یہ نہیں، تو پھر جلدی آئیں جلدی وضو کریں، یا گھر سے وضو کر کے آئیں زیادہ فضیلت ہے اس کی. سنور سنورا کر پہلے سے تیار ہو کر نماز کے لیے پہنچے.
آواز یہ پوچھنا تھا جو یہ کٹنگ جو کرتے ہیں، یہ سٹائل بناتے ہیں داڑھی کا اور بالوں کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں.
سٹائل اب آج کل تو داڑھی چھوٹی بناتے ہیں، چھوٹی بناتے سٹائل یا ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو اول تو ایک مٹھی سے داڑھی چھوٹی رکھنا کاٹ کے، کسی کی نکلی نہیں ہے تو اس پر کوئی بلیم نہیں ہے، تو نکلی ہے بڑی ہو رہی ہے پھر بھی یہ کاٹ دیتے ہیں یا بڑی ہوگی تو اب کاٹ دیتے ہیں، ایک مٹھی سے کم کر دینا یہ تو حرام ہے. اب اس میں بھی ہے مطلب مسائل تو ہیں داڑھی رکھنے میں بھی، یہاں سے صاف کر کاٹتے ہیں یا اس کا شیو کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ داڑھی کا حصہ ہے. صرف وہ بال اگر کبھی کوئی دو چار بال پانی پینے میں یا کھانے میں منہ میں آتے ہیں پھنستے ہیں ایسی صورت ہے تو وہی دو چار بال کاٹ سکتے ہیں، باقی آج کل تو باقاعدہ ہی ہے یہ بچی داڑھی کہلاتی ہے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح اوپر سے جو یہ کھال ہے نا، یہ ایک تو داڑھی ہے نا گال پر جمتی ہے گالوں پر، اب گالوں سے اوپر کچھ رومے ہوتے ہیں، یہ رومے اگر بڑے ہو جائیں تو بعض اوقات بدنما لگتے ہیں، ان کو بے شک آپ صاف کریں کر لینا چاہیے بلکہ. باقی ان بالوں کو جو یہ تو ہے داڑھی اس کو یوں گہرائی میں چلے جاتے ہیں، یہ نہ کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسی طرح سر کے بال جو ہے نا، حقیقت میں تو سنت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے مبارک کانوں تک بال بڑھائے، پورے کانوں تک بھی بڑھائے، یہاں تک بھی بڑھائے کہ آپ کے شولڈر جو ہے کندھے مبارک یہ ان کو ٹچ ہو جاتے ہیں, ان سے نیچے کبھی نہیں رکھے. اور احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ نے سر مبارک کے سارے بال یعنی جس حلق کروایا, جسے ہم اپنے لیے جسے ہم لوگ گنجا کرواتے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا. تو یوں مطلب یہ کہ اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ پورے بال رکھے, جو میں نے آپ کو عرض کیا. اب جو رکھتے بھی ہیں زلفیں, یا تو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا یا پھر جو بھی جذبہ ہو, ادھر سے اور یہ کاٹ دیتے ہیں, یہاں سے یوں نہیں لے جاتے. یہ قلمے ہیں نا یا ڈی ابری ہوئی, ان سے اوپر یہ سر شروع ہو گیا قلموں سے, یہ بال سارے سر کے, یہ اس کو کاٹنے کی یہاں نہیں ٹھیک, یہ سارے موڑ کے پیچھے چلے جائیں گے. داڑھی جب یہ بال بڑے ہو جائیں گے تو پیچھے زلفیں بن جائیں گی, ورنہ پھر زلفیں نہیں ہے, یہ پھر کچھ اور ہے. سنت جو ہے نا وہ میں سمجھاؤں, وہ میں نے عرض کیا. تو زلفیں بھی ہمارے رکھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے. بازوں کے بال لمبے ہوتے ہیں, اب وہ ہوتا ہے اتنی سی داڑھی ہوتی ہے یا کپڑے یا اس کے اسٹائل سے پتا چلتا ہے کہ یہ زلفیں اس نے شاید نہیں رکھی, بلکہ وہ ہو سکتا ہے یہ پونی بناتا ہو. مسجد میں آتے ہیں تو بےچارے بازو کا کھول لیتے ہیں احترامن یا جو بھی, تو یہ پونی جو بنائی جاتی ہے یہ حرام ہے, یہ عورتوں کی شابت ہے, یہ پونی بھی نہ بنائی جائے. بال پورے رکھنا ہے, بے شک رکھنے چاہیے, سنت ہے, سنت کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا, یہ خیال رکھنا ہے. اور کوئی اگر اس طرح کا استعمال بھائی مسجد میں آ جاتا ہے پونی والا, یا اس کو روکنا بھی نہیں ہے, ورنہ یہ مسجد میں آنا نہ چھوڑ دے, نماز سے جائے. بڑے بوڑھے ہو سکتا ہے, بعض اوقات ٹوک بھی دیتے ہوں, تو ان کو ان سب کو پیار دے کر مسجد میں لانا ہے, جھگڑے کا ماحول نہیں بنانا, نہ کوئی ایسی شدت کرنی ہے کہ جس سے لوگ مذہبی لوگوں سے متنفر ہوں اور دور بھاگیں, نہ داڑھی رکھوانے پر آپ کسی کے مطلب بالکل لاگو ہو جائیں کہ وہ پھر آپ سے کترائے. حکمت عملی سے موقع کی مناسبت سے سمجھاتے رہے, نرمی سے پیار سے, اتنا اس کے اندر نہ مطلب اس پہ سوار ہو جائیں کہ وہ پھر آپ سے ملے بھی نہیں اور بلکہ مسجد میں آنے سے کترائے, یا مسجد ہی بدل دے یا راستہ ہی بدل دے. موقع ہی مناسب. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع میلاد کا بھی سلسلہ ہوگا, اور ابھی نیاز کا بھی تذکرہ ہوا, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے عاشقان میلاد جو ہے وہ اس طرف بھی رخ کریں اور اجتماع میلاد میں بھی اپنا اگر حصہ ڈالنا چاہیں. یہاں کثیر عاشقان میلاد مطلب اجتماع میں بھی حاضر ہوتے ہیں, پھر بارہویں شریف میں بھی چونکہ جلوس کا اختتام بھی ہوتا ہے, نگران شورا کا بھی بیان ہوتا ہے, تو اگر ان دنوں میں بھی اگر یہ اہتمام ہو, پھر شربت کا بھی اہتمام کا سلسلہ ہم کر رہے ہیں, اگر اس میں بھی کوئی شامل کرنا چاہے اس سال ثواب کی نیت سے.
ہمارے یہاں دو راتیں ہوتا ہے, یہ تو اب جتنے آ رہے ہیں سائیں بھائی, یہ تین ٹائم کا بھی تو ان کے ساتھ تو لنگر چلتا ہی رہتا ہے.
جی جی,
ہے نا, تو پتا چلا نواب شاہ سے بھی 500 تشریف لائے ہیں کم و بیش, یا جو بھی ہو میں نے سنا ہے, آپ بتائیں گے, آپ کو فکر ملا ہو تو. یہ آنے والے ہیں, آئے نہیں ہوں.
نہیں, نواب شاہ والے تو دو دن سے یہی ہیں, آج بھی ہیں یہاں پر.
اچھا, 500 نہیں ہے, میں نے جو سنا ورس کیا جا جی پتا چلا. خیر, تو آج کل تو 12 دن بلکہ سال میں آئے دن تین ٹائم چل رہا ہوتا لنگر, اس کے لیے آپ جو بھی دیں ہم کو, تو یہ نیت کریں گے اگر اس میں کام آ گیا عید کے دنوں میں ٹھیک, ورنہ یہ جب ان کو چاہے, یہ لنگر رضویہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے, تو اس میں مطلب یہ استعمال ہوتا رہے گا, اس میں جو بھی مددات اس کے دے ہیں اس کے مطابق. اچھا, اور اگر آپ جشن ولادت ہی میں کھلانا چاہتے ہیں تو بڑی رات 12ویں رات کو ہمارے یہاں سحری کا انتظام ہوتا ہے. اچھا, سحری میں عام جو روزہ نہیں رکھے گا نا کھانے کی, اس کو بھی اجازت ہوتی ہے, جو روزہ رکھے وہ بھی کھا لے تو دونوں کا کام ہو جاتا ہے. اس میں بھی سحری کی نیت سے نہ دیں, بلکہ آپ یہ لنگر کے بھائی میرے مجھے میلاد ہی میں کھلانا ہے, پھر آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی بھائی ہم اتنی دیں گے دیں گے یا اتنی دیں گے بنوا لے, تو آج ہم ان سے مشاورت کر لے کہ ہم اسی میں, اور پھر دن کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے, یعنی وہ مغرب کے بعد دن بھر ناشتہ لنچ یہ مجھے حاجی امین بتائیں گے.
بارہویں والے دن تو ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے
کھانے کھلانے کا.
جی جی.
اچھا باہر سے جو بےچارے آتے ہیں کچھ نہ کچھ تو چاہیے, باہر سے آتے ہیں وہ سارے روزہ کے چلتے ہیں, مریض بھی ہوتے ہیں بعض اوقات دے بھی ہوتے ہیں.
نہیں مغرب کے بعد تو ہوتا ہے نا وہاں لنگر.
اچھا
دن بھر جو آپ نے فرمایا ناشتے کا اور دوپہر کے کھانے کا.
اچھا چھٹی ہوتی ہے. اللہ نظر ثانی کر
ان شاء اللہ.
نفل روزہ رمضان تو ہے نہیں نا, تکلیف میں آ جائے ابھی جانا پڑے گا ہوٹل میں, تو ہوٹل میں تو 500 روپے جیب میں ہونے چاہیے, تو کچھ شاید تک کا کھانا آج کل ملتا ہوگا, 200-250 تو نکل ہی جاتے ہوں گے. خیر جیسے مطلب آپ لوگ چل رہے ہیں مطلب عملی سے اس بار نے روزہ رکھ کے آپ کی ایک الحمدللہ. تو یہ آپ عید کو ہم مغرب کے بعد یا شربت افطار میں, اب افطار والے بھی پیئیں گے اور جو عام جلوس والے بھی آتے ایک تعداد آتی ہیں وہ سب پیئیں گے, اس میں بھی افطار کی نیت نہ کریں افطار ہی میں, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. افطار سب مکس ہوگا, بچے بھی پیئیں گے, بچے بےچارے کہاں روزے رکھیں گے. اچھا اسی طرح پھر مغرب کے بعد کھانا بھی کھلاتے ہیں. ہم لوگ ذہن یہ ہے کہ مطلب وہ عمدہ کھانا کھلایا جائے, عمدہ سے عمدہ میں کوشش کی کہ عمدہ ترین سب سے عمدہ کھانا کھلایا جائے, لیکن بس یہ کہ وہ اس طرح کے پکانے والے نہیں ملتے کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے نا, اتنی یہ لوگ پکا نہیں سکتے جس طرح ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یہ تجربہ ہو گیا ہے. تو کوئی دیکھ تو ہوتی ہے کہ بس انگلی کھا جاؤ, کوئی دیکھ ہوگی کہ بس سمجھ جاؤ, یہ سب مکس ہوگا. تاہم اس کے لیے بھی اگر آپ دینا چاہیں کہ ہم عید کے دن کھلانا چاہتا ہوں تو یہ بھی مشورہ کر لیں گے, اتنی دیں گے 12 دیں گے 112 دیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اگر آمینہ کے لال پر نچھاور نہیں کریں گے, ان کے قدموں میں نہیں ڈالیں گے تو پھر کب خرچہ کریں گے؟ ہمت کریں, خزانے کا منہ کھولیں تو یہ خزانہ آپ کو اور بھر جائے گا انشاءاللہ. پھر 13ویں شب جو ہے یعنی کہ اس دن کھانا کھانے کے بعد 12 ربیع الاول کا جلوس سے شرکت کر کے, یا جلوس آتے ہیں کچھ اختتام پذیر ہوتے ہیں رونق ہوتی ہے, اور شام کو مطلب یعنی کہ عصر کی نماز پہ آتے رہتے ہیں, تو ہم عصر کچھ لیٹ کر دیتے ہیں, تو عصر کی نماز کا اعلان کر دیں کہ جماعت کیا کتنے بجے. آج کل
عصر جو ہے وہ 5 بجے.
5 بجے؟
جی جی.
تو 5 بجے تو ہم 6 بجے مغرب 6:17 پر
6:17 پر
5:30 کرنے اگر عصر
جی جی
جلوس آتے ہیں نا ان کو
جی 5:30 ٹھیک,
بلکہ اگر 6:45 بھی ہو تو نو پرابلم ہے گنجائش, 5:45 سے یہ طے ہو کہ 6:45 جماعت کھڑی ہو جائے, زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے, جلوس میں لیٹ ہو جاتا ہے نا میٹھا مدینہ ہو جائے گا.
6:45
فائنل, اس سے 1 منٹ بھی آگے نہیں کرنی.
ٹھیک
انشاءاللہ کریم.
اس کے بعد جیسے کہ اثر ہو جائے گی تو مغرب کی اذان تک دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں اور دعا افطار کا بھی یہاں ماشاءاللہ اچھا سلسلہ رہتا ہے, اور اسلامی بھائی یہاں پھر افطار کرتے ہیں پھر مغرب, اور مغرب کے بعد مختصر سنت و برا بیان ہوتا ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ کھانے کی ترکیب ہوتی ہے, اور پھر عشاء, اور پھر مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ یہ اس طرح اتنی لیٹ نہیں کرتے ہم, 13ویں شب لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا, جلدی جلدی ہم اس نے تھوڑا ہے نا کہ ٹائم موقع کی مناسبت سے ہم رکھتے ہیں, جلدی فارغ کر دیتے ہیں. پھر بھی اب فارغ ہیں, کسی کو روکا تو جاتا نہیں ہے, جو جب چاہے اٹھ کے چلا جائے, لیکن ایک ہے پورا سن کے جانا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی,
بیٹا میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ جو دانت لگاتے ہیں ایک تو دانت نکل جاتا ہے لگ بھی جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے فکس بالکل جو نکلتا نہیں ہے اس میں مسالہ لگا ہوتا ہے, امیر سے پوچھنے وضو ہو جائے گا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟
جو نکل سکتا ہے وہ تو نکالنا ہوگا، نکال کر اس کو وضو میں کلی کریں تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر صلح ہے پھر تو نکالنا فرض ہو جائے گا، پانی پہنچانا فرض ہے، تو نکلے بغیر اگر پانی نہیں پہنچتا تو نکالنا تو ہوگا، پانی پہنچے گا نہیں، یہ ہال جو ہے نا یہ اندر فکس ہوتا ہے، نکل آتا ہے اور جمع ہوا ہے مسالے سے تو وہ معاف ہے، وضو غسل سے ہو جائے گا.
میرا نام انیس ہے اور میں سکھر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد اگر ہم کوئی سگریٹ وغیرہ پی لیتے ہیں کیا وضو برقرار رہے گا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے.
سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ ایک مسجد میں جانے کے لیے اگر بدبو ہے منہ میں تمباکو کی، مسجد میں جانا حرام ہے، بلکہ گھر میں بھی کسی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھی منہ صاف ہونا چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے. اور نماز مسجد میں نماز ہی کا نہیں ہے، نماز میں بھی منہ صاف ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، تو مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو گناہگار ہے، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے بدبو سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ پاکیزگی کا زیادہ خیال نہیں رکھتی، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟
اللہ اللہ، کیا جوان کیا بوڑھا، واقعی یعنی کہ زیادہ زیادہ ظاہری نظر آنا صاف، اس کو ابھی کریں گے نجاست پاک کس طرح ہوتی ہے، یہ تو بڑے بڑوں کو سوال کریں گے نا تو وہ بغلے جھانکے گا، کپڑے پاک کس طرح کیے، اب بڑی بڑی ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی ہیں اور کیا کیا مطلب ہے کہ پوسٹ پہ پہنچ گئے، لیکن افسوس کپڑے پاک کرنا نہیں آتے، یہ سب سیکھنا چاہیے کپڑے پاک کرنا اور دیگر نجاستیں، ان کے احکام سیکھنے چاہیے. یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، یہ حاصل کریں، اس کو پڑھیں، مزید تفصیلات بہار شریعت پہلی جلد دوسرے حصے میں بھی تفصیلات ہیں نجاست کی، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی یعنی صفائی نصف آدھا ایمان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا، تو تم بھی نظافت یعنی صفائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت یعنی صفائی حاصل کرو. اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں. حضرت سہل بن حنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیات شکل و صورت وغیرہ ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ وہ تمہاری عزت کریں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں اس بات کی اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. صلوا على الحبيب
صلى الله. آپ نے ابھی لنگر میلاد کے لیے تو ماشاء اللہ الکریم ایک اسلام میں نے 1,12,000 روپے کی نیت, یہ جو آپ نے اختیارات دیے جو بیان فرمائے کہ اس کے علاوہ بھی استعمال کیے جا سکتے, اور ایک اسلام میں نے 12,000 روپے کی نیت.
ماشاء اللہ ان کو برکتیں دے, جہاں کی بلائیاں دے بے حساب بخشے, اور بھی اس میں تعاون کرے, لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہے آج کل. اندازہ ایک ہونا کہ بھائی اتنا خرچہ ہونا ہے, اتنا خرچہ ہو چکا تو اس سے بھی لوگوں کو سمجھ پڑے گی, تو یہ ذرا جو دینے کی نیت ہوگی ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ بڑھ جائے ان کا فگر.
تقریباً جو فیضان مدینہ میں سحری کا جو خرچ اور افطاری کا جو 12ویں شب کا جو 12ویں دن کا جو خرچہ ہوگا تقریباً 30 لاکھ روپے ہوگا.
رات دن ملا کے
جی,
سحری افطاری نہیں, لنگر میلاد
جی, لنگر میلاد,
لنگر میلاد کا تقریباً 30 لاکھ.
جی جی,
ابھی تو شروعات ہے.
جی جی,
اور بڑے آگے مخیر اسلامی بھائی فرمانے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی ختائی مٹا دی جاتی ہے, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
بحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على.
مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کیے جاتے ہیں کل جو سوالات ہوئے, آئیے دیکھتے ہیں سوالات اور ان کے جوابات.
4 اکتوبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال, حدیث پاک میں ہفتے کے کس دن کو عید کہا گیا ہے؟ جواب, جمعۃ المبارک کو. سوال, وضو کرتے ہوئے یا قادرو کا ورد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب, اغوا ہونے سے حفاظت ہوتی ہے. سوال: شرک اصغر کس گناہ کو کہا گیا ہے؟ جواب: ریاکاری کو. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام محی الدین اتاری، ملتان شریف، محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ، عبد الرشید اتاری کراچی، بنت جاوید اتاریہ، ماموں کانجن، بنت نبی بخش اتاریہ حیدرآباد، اسید رضا راولپنڈی، بنت عبدالعزیز اتاریہ سکھر. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبدالعزیز اتاریہ سکھر، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
کل کے لیے جو سوالات ہیں وہ سن لیجئے. سوال نمبر ایک: پاکیزگی کو ایمان کا کتنا حصہ فرمایا گیا؟ سوال نمبر دو: در یتیم کا لفظی معنی بتائیے. اور سوال نمبر تین: اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
آئیے ناظرین، آپ کو نفل روزوں کی
کیا یہ سوال تھوڑا یوں کر لیں ورنہ وہ 12 ربیع الاول لکھ دیں گے جواب میں. شاید اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وہ دن کون سا تھا؟ دن کا نام بتائیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن کا نام بتائیے. اس طرح کا کچھ کر لیں اس کو.
نفل روزوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں. 8 ربیع الاول شریف 1444، 12 دن نفل روزے رکھنے کی ترغیب کا سلسلہ ہوا. ہمیں کارکردگی ملی 12 روزے رکھنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,286، اسلامی بہنوں کی تعداد 8,619، 7 روزے رکھنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,171، اسلامی بہنوں کی تعداد 8,787، 5 روزے رکھنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 29,796 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 17,069. ٹوٹل اب تک نیتیں جو ہمیں موصول ہوئی 94,728.
الحمدللہ العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو آهده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله عليه وآله وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے جو جو ایصال ثواب کریں اپنی نیکیوں کا، ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، المؤمنات المؤمنین، کل مسلمات المسلمین، خصوصاً والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت الطہار، امام اعظم، ہمارے غوث الاعظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت امام احمد رضا خان، صد الفاظ مفتی مفتی احمد یار خان، سیدی قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی صدق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحوم، اور جو جو 10-11-12 ربیع الاول شریف کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آمین. جائے خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت. الہ العالمین ہمیں نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت عطا. رب کریم ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے خالی ہو جائے، نیکیوں سے بھرپور ہو جائے. الہ العالمین ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر ہو، برے خاتمے سے بچا. اے اللہ پاک مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت جنت الوقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. الہ العالمین جنت الفردوس میں ہمیں بے حساب داخلہ نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت دیگر آپریشن کے ملے، بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار بیٹے بعافیت پائیں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. یا اللہ پاک ہمیں اولاد کی تربیت کرنا آ جائے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائے، مظلوم قیدی رہا ہو جائے. اے اللہ پاک سیلاب زدگان پر رحم فرما. یا اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک یہ آباد ہو جائیں. یا اللہ پاک یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور اے اللہ پاک ان کی مشکلات حل ہوں، خوشحال ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي واله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه
الحمدللہ ہمارے مجلس نے ابھی اطلاع دی کہ جو بڑی رات کو جو ہماری 50 دیگیں ہوتی ہیں اسپیشل جس میں آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ بڑی رات ہے 12ویں کی تو بادام وغیرہ بھی ڈالے جائیں تو وہ الحمدللہ کسی ایک شخصیت سے ہی ترکیب بنائی ہے اور بقیہ جو آپ نے فرمایا ہے تو تقریباً 20 لاکھ روپے یہ ہمیں ابھی جمع کرنے ہیں اس کی بھی کوششیں جاری ہیں تقریباً 20 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں آپ نے ترغیب دلائی ہے کچھ میسیجز آئے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ مزید ہوتی ہیں
ملیں گے کچھ نصیب دیں گے اس میں
کیا بات
السلام علیک یا نور الہدا السلام علیک یا نور الہدا
السلام على خاتم النبيين يا رب المصطفى جل جلال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا يا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
مرحبا مرحبا جئت الحسين مرحبا 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 جئت الحسين مرحبا 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 جئت الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جئت الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پر نور قیامت مرحبا مکی قیامت مرحبا مدنی قیامت مرحبا عربی قیامت مرحبا برشی قیامت مرحبا ہاشمی قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پر نور قیامت مرحبا بالا قیامت مرحبا سردار قیامت مرحبا 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 جد الحسین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا. پھیر کر ڈھارس بندھاتے ہیں
ڈھارس بندھاتے ہیں
مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب مرحبا رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. معلومات خزانہ ہے یہ عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائیں سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ نیکی کی راہ پلانا ہے رہیے مدنی مذاق لانا